منگل 12 مئی کے سہربین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام۔ کراچی پانی کو ترس گیا، سپلائی نصف رہ گئی، ایسے میں نجی شعبے کے ٹینکرز مافیا کی چاندی، لیکن ایک ماہر نے کہا
یہ ٹھیک ہے اگر آپ مافیا کہنا چاہیں، مگر اصل میں تو یہ سروس پرووائڈرز ہیں، پرووائڈ کرتے ہیں جو آپ کی حکومت نہیں کر سکتی۔
سہربین کا بڑا موضوع کراچی میں پانی کی قلت کے نام، لیکن پہلے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور افغان صدر اشرف غنی نے کابل میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ دونوں ممالک کو ایک جیسے خطرات کا سامنا ہے جن کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ تفصیل کے ساتھ عبداللہ فاروقی۔
کابل میں آج دونوں رہنماؤں کی ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں افغان صدر اشرف غنی کا کہنا تھا کہ دہشت گردی نے پاکستان اور افغانستان دونوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا دشمن افغانستان کا دشمن اور افغانستان کا دشمن پاکستان کا دشمن ہے۔ اس موقع پر پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے بغیر دونوں ممالک میں امن و استحکام ممکن نہیں۔ دوسری جانب پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان 3 بنیادی اصولوں پر اتفاق کیا گیا ہے، جن میں عدم مداخلت کی پالیسی پر کاربند رہنے، ایک دوسرے کے خلاف کارروائیوں کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دینے اور ایک ملک کے دشمن کو دوسرا ملک کا دشمن سمجھنا شامل ہے۔
نیپال میں آج ایک بار پھر آنے والے زلزلے میں 40 کے قریب افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ زلزلے کے جھٹکے بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی محسوس کیے گئے۔ بھارت میں زلزلے سے 17 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور ان میں سے صرف 16 افراد کی اموات بہار میں ہوئی۔ تفصیل سنیے احمد رضا سے۔
نیپال میں 2 ہفتوں بعد آج ایک بار پھر شدید زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے دارالحکومت کاٹھمنڈو میں افراتفری دیکھنے میں آئی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی شدت 7.4 تھی۔ چند ہفتے پہلے ہی نیپال میں اس سے تھوڑی کم شدت کے زلزلے میں تقریباً 8,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور سینکڑوں مکانات تباہ ہوئے تھے۔ دوسری طرف بھارت میں زلزلے کے جھٹکے دارالحکومت دلی، ریاست اتر پردیش، مغربی بنگال اور بہار کے مختلف حصوں میں محسوس کیے گئے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں بھی زلزلے کا جھٹکا محسوس کیا گیا۔
بنگلہ دیش کے شہر سلہٹ میں نامعلوم نقاب پوش حملہ آوروں نے چاقوؤں کے وار سے آنند بیجوئے نامی بلاگر کو قتل کر دیا ہے۔ یہ اسی سال بنگلہ دیش میں کسی بلاگر کو قتل کیے جانے کا تیسرا واقعہ ہے۔ تفصیل ثنا گلزار کی زبانی۔
بنگلہ دیش کی پولیس کا کہنا ہے کہ آنند بیجوئے داس مکتو مونا نامی ویب سائٹ کے لیے لکھا کرتے تھے اور ان پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ کام پر جا رہے تھے۔ اس سے قبل اسی ویب سائٹ کے منتظم بنگلہ دیشی نژاد امریکی بلاگر اویجیت روئے کو بھی فروری میں ڈھاکہ میں قتل کر دیا گیا تھا۔ مسٹر داس کو اسلامی شدت پسندوں کی جانب سے دھمکیاں موصول ہوتی رہتی تھیں۔ ایک بین الاقوامی گروپ دی انٹرنیشنل ہیومنسٹ اینڈ ایتھیکل یونین کا کہنا ہے کہ مسٹر داس نے یورپی یونین میں اسائلم کی درخواست بھی دی تھی، لیکن پچھلے ہفتے ہی ان کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا تھا۔
امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری کی روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کے ساتھ بحیرہ اسود کے کنارے واقع تفریحی مقام سوچی میں مذاکرات جاری ہیں۔ یہ مسٹر جان کیری کا گزشتہ برس یوکرین میں بحران کے آغاز کے بعد روس کا پہلا دورہ ہے۔ ملاقات سے پہلے مسٹر پیوٹن کے ترجمان کا کہنا تھا کہ روسی رہنما جنگ زدہ علاقوں مشرقی یوکرین اور شام کے بارے میں بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ تھائی لینڈ نے بنگلہ دیش اور میانمار سے جنوب مشرقی ایشیا آنے والے تارکین وطن میں حالیہ اضافے سے نمٹنے کے لیے ایک علاقائی اجلاس بلایا ہے۔ واضح ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں 1600 تارکین وطن ملائیشیا اور انڈونیشیا پہنچے ہیں۔ شام کے دوسرے شہر حلب میں حکومتی فورسز نے ایک فضائی حملہ کیا ہے، جس میں ٹریفک کے ایک مصروف چوراہے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس حملے میں درجنوں افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ آن لائن جاری ہونے والی ایک ویڈیو میں حملے کے بعد چھوٹی بسوں اور کاروں کے جلنے کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں طالب علموں کو اب سیلفی کھینچنے کا کورس بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کورس میں کیا پڑھایا جاتا ہے، جانیے ظہیر الدین بابر سے۔
ایل اے ٹائمز کے مطابق اس کورس کا سرکاری نام لکھائی تنقید اور استدلال ہے، لیکن کیمپس پر اسے سیلفی کورس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایسوسیٹ پروفیسر مارک میرینو کہتے ہیں کہ اس کورس میں ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ سیلفی کے ذریعے لوگ اپنی شناخت کیسے اجاگر کرتے ہیں، جیسے کہ ان کی جنس، نسل، جنسیت اور اقتصادی حیثیت۔ انہوں نے بتایا کہ اس کورس میں ہر تصویر کو دیکھنے والوں کے رد عمل کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس کورس کو پڑھنے والے طالب علم اپنی سیلفیز کے ساتھ مشہور شخصیات کی سیلفیز کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ ایک مشق میں طالب علموں کو مشہور پاپ گلوکارہ بیونسے کی ایک سیلفی دکھائی جاتی ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ اس تصویر سے کیا اخذ کر سکتے ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
آج کے سربین کا بڑا موضوع پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کا پانی کے لیے بلک جانا ہے۔ یہ واقعی قلت ہے، بد انتظامی ہے یا دن دہاڑے ڈکیتی؟ اس میں نامور تجزیہ کاروں کی شرکت ہے، لیکن آئیے سب سے پہلے ریاض سہیل کو زحمت دیں۔ انہوں نے خبر دی ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پانی کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ سڑکوں پر عوام کے احتجاج اور صوبائی اسمبلی میں منتخب نمائندوں کی چیخ و پکار بھی لوگوں کی مشکل کا مداوع نہیں کر پائی۔ کراچی واٹر بورڈ کہتا ہے کہ اسے پانی کی کم فراہمی کا سامنا ہے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ صورتحال کو اور سنگین بنا رہی ہے، جبکہ منتخب نمائندے کہتے ہیں کہ افسر شاہی غلط اعداد و شمار پیش کر رہی ہے۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
شہر میں امیروں کی بستی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ہو یا غریبوں کی بستی لیاری، کورنگی اور نظام آباد، بدامنی کے بعد اگر کسی مسئلے نے سب کو متاثر کیا ہے تو وہ ہے پانی کی فراہمی۔ آصف خان نجی کمپنی میں ملازم ہیں اور بھیم پورا لیاری کے رہائشی ہیں۔ وہ گزشتہ 2 ماہ سے پانی کی فراہمی کے لیے پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔
یہاں پر سر پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ صبح سے لے کے شام تک دیکھیں ہماری لیڈیز پریشان ہیں، ہم خود کاموں سے آتے ہیں واپس میں، ہمارا مشن یہی ہوتا ہے کہ کس کے ہاں پانی آ رہا ہے، تو یہاں تک کہ پینے تک کو بھی پانی نہیں ہے، نہانا تو سر دور کی بات ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ شام کو آ رہا ہے تو ہم شام کو بیٹھ جاتے ہیں اپنے برتنوں کو لین سے لگا کے، لیکن پانی کی بوند تک اس میں نہیں ہے سر۔
کراچی واٹر بورڈ کا کہنا ہے کہ شہر میں پانی کی کھپت 1100 ملین گیلن ہے، جبکہ انہیں فراہم 550 ملین گیلن کیا جا رہا ہے۔ اس فراہمی میں کمی کی ایک وجہ ہب ڈیم سے پانی کی عدم دستیابی بھی قرار دی جا رہی ہے، جہاں سے 25% پانی ملتا تھا۔ شہر میں پانی کی قلت کا ایک حل واٹر ٹینکر کے ذریعے بھی فراہمی ہوا کرتا تھا، لیکن بدامنی کے علاوہ شہر میں پانی کی چوری کی روک تھام کے لیے رینجرز کی مدد حاصل کی گئی، جس نے 100 سے زائد ایسے ہائیڈرنٹس کو بند کر دیا ہے جہاں سے ٹینکروں کی مدد سے پانی فراہم کیا جاتا تھا۔ خدا آباد کالونی میں بھی ایسا ہی ہائیڈرنٹ بند کر دیا گیا، جہاں ٹینکر ڈرائیور اب بھی آس لگائے بیٹھے ہیں۔
ایک دن جاتے ہیں گاڑی لے کر، دوسرے دن بھر کے آتی ہے، وہ دور سے لانا پڑتا ہے، اس پر ہائی وے سے ادھر سے، وہ اتنی لمبی لائن ہوتی ہے، ہم کہاں بڑھاتے ہیں۔ ابھی ادھر سے پانی ملتا ہے، جو پانی 2200 2500 کا ڈالتے ہیں ٹینکر، اتنی دور سے لاتے ہیں، خرچہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر، وہ کچھ بھی نہیں بچتا۔
پانی کی قلت کی شکایتیں اور وضاحتیں سندھ اسمبلی میں بھی سنی گئیں۔ صوبہ وزیر بلدیہ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ صنعتی ایریا میں بھی پانی کی چوری ہوتی ہے، لیکن حکومت کو ایک آنکھ بند کرنا پڑتی ہے، کیونکہ اگر کاروائی ہوئی تو صنعتیں بند ہو جائیں گی اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ بقول ان کے، غیر قانونی ٹینکرز کو اب ضبط کیا جائے گا۔
ٹینکر گریڈ کو ریوائز کرنے کے لیے ایک اور کمیٹی بنائی، کمشنر صاحب کے کراچی اچھے آفیسر ہیں، ان کی سربراہی میں ان کو ہم نے ایک مینڈیٹ دیا کہ آپ 10 ہائیڈرنٹ اور لائسنس دے دیں جن ایریاز میں آپ سمجھتے ہیں کہ، کیونکہ سر ٹینکر پہلے اگر 100 ہائیڈرنٹ سے ٹینکر فلنگ کرواتے تھے، جو لمیٹڈ 18 یا 20 ہائیڈرنٹ جو ہیں ان سے وہ اپنی فلنگ کروا رہے ہیں، تو وہ ٹینکر کی لائنیں لگتی ہیں اور وہ جو لیٹ ہوتی ہے اس پہ وہ اپنے ریٹ بڑھا رہے ہیں۔ تو ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے کمشنر کو یہ مینڈیٹ دیا کہ اگر ضرورت پڑتی ہے اور سمجھتے ہیں تو 8 سے 10 آپ اور ہائیڈرنٹ کے لائسنس دے دیں۔
پانی کے بحران کی ایک وجہ کے الیکٹرک اور واٹر بورڈ کے درمیان بقایا جات کا تنازع بھی ہے، جس کے باعث کئی پمپنگ اسٹیشنوں کے کنیکشن منقطع کر دیے جاتے ہیں۔ موجودہ وقت کراچی کو پانی کی واحد فراہمی کینجر جھیل سے کی جا رہی ہے، جہاں سے ایک بڑا حصہ اسٹیل ملز، پورٹ قاسم، ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کے حصے میں بھی آتا ہے۔ جبکہ شہر میں پانی داخل ہونے سے قبل زرعی مقاصد اور فارم ہاؤسز کو بھی غیر قانونی طریقے سے فراہم کیا جاتا ہے، جس سے شہر کے آخری حصے تک پانی کی رسائی ناممکن بن جاتی ہے۔ ریاسویل، بی بی سی، کراچی۔
پانی کی قلت سے آگاہ اور پانی کی فراہمی کے لیے انتظامیہ کی خامیوں کوتاہیوں سے آشنا ایک این جی او حصار فاؤنڈیشن کی روح رواں سیمی کمال سے بھی میں نے بات کی اور جاننا چاہا کہ بڑے اعداد و شمار کے لحاظ سے کراچی میں پانی کی کتنی کمی ہے آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے۔
آپ کو پتا ہے کہ کراچی کی آبادی کے اوپر ہمیشہ سیاست چلتی ہے، پھر بھی اگر ہم ایک اندازہ لگائیں تو کہا جاتا ہے کہ شاید 24 ملین لوگ اس وقت ہیں۔
تو جو تعداد آپ نے بتائی تقریباً 2,40,00,000 لوگ اگر کراچی کے ہیں اس وقت، تو کراچی میں جو پانی کی طلب ہے، کیا یہ طلب بین الاقوامی مروجہ معیار کے مطابق ہے، کم ہے، زیادہ ہے، کیا ہے؟
دیکھیے، ہمارے ہر انسان جو ہے نا اس کو دن میں 2.4 لیٹر پانی چاہیے،
ٹھیک ہے،
جو وہ پیے یا اس کے کھانے میں استعمال ہو۔ اس کے علاوہ پھر اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اگر وہ روز نہاتا ہے تو وہ پانی زیادہ ہو جائے گا، اگر وہ ہفتے میں ایک دفعہ نہاتا ہے تو پانی کم ہو جائے گا۔
تو میں اگر یہ کہوں سیمی کمال صاحبہ کہ ایک گھر ہے، اس میں 5 افراد ہیں،
جی،
ایک دن میں ان 5 افراد کے لیے چھوٹے بڑے ملا کر کے اوسطن اس گھر کو کتنا پانی چاہیے؟
Let us say 200 liters per day.
تو یہاں سیمی کمال صاحبہ، کراچی میں پانی کی سپلائی، ترسیل اور استعمال کے لیے بننے والے اس انفراسٹرکچر پر، بنیادی ڈھانچے پر کتنی سرمایہ کاری ہوئی ہے، کچھ اندازہ ہے؟
مجھے تو اس کے میں آپ کو اماؤنٹ نہیں بتا سکتی، لیکن میرے خیال میں جتنی سرمایہ کاری ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں ہوئی ہے۔ کراچی میں مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کسی دریا کے اوپر نہیں ہے، تو وہ جو جس طرح سے جب یہ بنا تھا تو بس دملوٹی میں ویل سے جس میں 2 ملین گیلنز پر ڈے نکلتا تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی اب بہت کم رہ گئے کیونکہ اس میں بڑی تیزی سے پانی نکالا جا رہا ہے، اور وہ سورس تھا گراؤنڈ واٹر، جو زمین دوست پانی ہے اس کو جب زیادہ تیزی سے نکالا جاتا ہے، اتنی تیزی سے کہ وہ قدرتی طریقوں سے خود بخود نہ بھر سکے، تو پھر اس کو کبھی کبھی 50-100 سال لگتے ہیں دوبارہ بھرنے میں، اور پورے پاکستان میں ہم یہی کر رہے ہیں، یہی حال ہماری دملوٹی کے بھی ویلس کا ہے۔ دملوٹی ویلس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کراچی میں بارش بھی نہیں ہوتی،
تو یہ دھابے جی گھارو اور ہب ڈیم وغیرہ یہ کیا کر رہے ہیں؟
زیادہ جو ہمارے پاس پانی آتا ہے وہ دریائے سندھ سے آتا ہے، اور وہ وہاں پہ وہ کرگی لیک میں جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اس کو لے کر آتے ہیں۔ ہب ڈیم میں جو پانی ہے وہ صرف 2-3% جو کراچی میں ضرورت ہے وہ پوری کرتا ہے، لیکن کئی سالوں سے ہب ڈیم بھر ہی نہیں رہا ہے نا، تو اس میں تو پانی نہیں ہے، تو اب ہمارے پاس جو ہے ہمارا پانی دریائے سندھ سے ہی آتا ہے۔ کراچی واٹر سیوریج بورڈ کے ایک ہیڈ تھے ایک زمانے میں، جب میری ان سے بات ہو رہی تھی تو جب یہ بات ہو رہی تھی کہ پانی کہاں سے آئے، آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا جو بھی کراچی میں رہنے آئے وہ اپنا واٹر انٹائٹلمنٹ ساتھ لے کر آئے، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر جو بھی واٹر سورسز ہیں وہاں سے دیا جائے۔ اب یہ کچھ اس قسم کی تھنکنگ اب پوری دنیا میں ہو رہی ہے کہ کس کا کیا حق ہے پانی کا، ٹھیک ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے اور گھریلو استعمال کے لیے سب کا حق بنتا ہے اور سب کو وہ پانی مفت ملنا چاہیے۔ اس کے بعد جو پانی کا استعمال ہے اس پہ لوگوں کو پیسے دینے چاہیے، جس طرح سے وہ بجلی کے دیتے ہیں، جس طرح سے وہ گیس کے دیتے ہیں، تو یہ ایک بڑا اچھا کانسیپٹ ہے، لیکن اس کو کس طرح سے عمل درآمد میں لایا جائے گا اس پہ تو ابھی کسی کی اتنی سوچ نہیں ہے۔
ہم آخری ایک آخری بات میں سیمی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اس وقت جس طرح کی کراچی میں پانی کی قلت ہے اس سے وہاں کے شہری کس طرح نبردازما ہو رہے ہیں یا ان کو ہونا چاہیے؟
اوکے، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پانی کی قلت ہے کچھ لوگوں کے لیے بہت قلت ہے، اور کچھ لوگوں کے پاس اتنا پانی ہے کہ وہ اس کو دھڑا دھڑ ضائع کر رہے ہیں۔ میں نے خود ایک ریسرچ اسٹڈی کی ہوئی ہے ادھر ہاؤس وے کے علاقے کی طرف، وہاں پہ تو جو ماہی گیر تھے وہ جو پورا کماتے تھے اس کا 2/3 وہ صرف پینے کے پانی پہ خرچ کر رہے تھے۔ جو ہماری جامعات میں کام کرتے ہیں پروفیسر حضرات اور خواتین ہیں، انہوں نے جو کام کیا تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں جو غریب ہے وہ شاید 12 times زیادہ پیسے دیتا ہے پانی کا ان سے کہ جو عام گھروں میں رہتے ہیں اور جن کے پاس سپلائی آتی ہے۔
پانی کی کمی اور اس کمی کو پورا کرنے کی کیفیت سے واقف NGO हिसार फाउंडेशन की ये थी है कि बड़े शहर बनते ही पानी के पास हैं। कराची भी इसी रिवायत के तहत पानी का साथी है, लेकिन ऐसा भी क्या साथ कि वो खुद पानी के लिए तरस गया। मैंने शहरी मंसूबाबंदी के माहिर आरिफ हसन से बात की, जानना चाहा कि कराची पानी के लिए क्यों तरसा, ये किल्लत हमेशा से है या अचानक आई है, चीज़ता है क्या?
जी नहीं, ये इब्तिदा से नहीं है, ये किल्लत बढ़ती रही है और जो बढ़ती इस बात से रही है कि कराची की आबादी बहुत तेजी से बढ़ती रही है, एक वजह तो ये है।
ठीक है,
मगर इसकी दूसरी वजूहत भी है कि एक इदारा है जिसका नाम है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड,
ठीक है,
जो कि पानी के निजाम को मैनेज करता है और ये बहुत ही मजबूर इदारा है, जैसे बहुत सारे और इदारे भी हैं। इसके ये रेवेन्यू नहीं कलेक्ट कर सकता, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस नहीं कर सकता, आगे की प्लानिंग नहीं कर सकता, और उसकी वजह यह है कि इसके पास ना वसाइल हैं और ना ही पॉलिटिकल विल रही है कि इस इदारे को मजबूत और फाल बनाया जाए। ये इदारे का कसूर नहीं है।
अच्छा,
कसूर है भी मगर असल वजह ये नहीं है।
तो ये जो किल्लत है जब महसूस हुई
जी,
तो क्या किल्लत के आने से पहले आरिफ हसन साहब मंसूबा बंदी नहीं की गई थी ऐसी किल्लत के ऐसा होने ना पाए?
देखिए, मंसूबा बंदी होती रहती है और पानी की जो सप्लाई है कराची को वो बढ़ती भी रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ती रही, मगर शायद एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पिछले 10-15 साल में कराची की आबादी दुगनी हुई है और बगैर किसी प्लानिंग के ये शहर बहुत तेजी से बढ़ा है। अब इन इलाकों को पानी पहुंचाना कोई छोटा काम नहीं है। एक तो ये तरीका है कि आप जो है लाइनों को एक्सटेंड करते जाएं, जो हुआ है कई जगह, मगर उसके नतीजे में जो आपका डाउन स्ट्रीम का इलाका है उसको पानी नहीं मिलता मुनासिब तरह से। दूसरा तरीका ये है कि आप टैंकर के जरिए पानी पहुंचाते रहें, तो टैंकर के जरिए से पानी पहुंचाया जाता है, बड़े पैमाने पर पहुंचाया जाता है। अब हुकूमत ने टैंकर सर्विसेज, ये जो हाइड्रेंट्स थे जहां से टैंकर पानी भरते थे, उन बहुत सारे हाइड्रेंट्स को उन्होंने खत्म कर दिया है।
ठीक,
जब खत्म कर दिया तो लाजमी बात है पानी की किल्लत तो होगी, वो इलीगल हाइड्रेंट से इस वास्ते खत्म किया,
वो भी 1,000-1,500 से ज्यादा उन्होंने खत्म की।
जी हाँ, तो अब ये मसाइल हैं, इसके हल जो है वो तो यही है कि इस इदारे को जो KWSB है इसको स्ट्रेंथन किया जाए,
इसमें जान डाली जाए, इसमें जो वसाइल चाहिए वो दिए जाए, इसकी कमर में
वसाइल ये खुद जनरेट करे, अपने कर सकते हैं।
तो आरिफ हसन साहब, जिस तरह पानी की किल्लत है कराची शहर में और जिस तरह के इसके वाटर बोर्ड के मसाइल हैं, टैंकर वाफिया हो या खुद बताते खुद वाटर बोर्ड हो, इन मसाइल के होते हुए मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, कराची में कहीं सिविल डिसऑर्डर, मैं खाना जंगी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, वो सिविल ऑर्डर तो शुरू होने वाली अब कैफियत नहीं आ रही? मुझे मालूम है बड़ा सख्त नाजुक सवाल है।
देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस मौजू पे हंगामे रहते हैं, मगर सिविल डिसऑर्डर तो बहुत बड़ी चीज है, मेरा नहीं ख्याल वो होगा।
ठीक है,
मेरा अपना ये ख्याल है कि ये मसला हल होगा, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा एक वेस्टेज इंटरेस्ट है पानी में और उसके सप्लाई में, और एक बहुत एक्टिव प्राइवेट सेक्टर है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, रस्मी और गैर रस्मी, जो जब ऐसे मसाइल सामने आते हैं तो वो उनको हल करने की कोशिश करता है ताकि उसको फायदा पहुंचे। इसी को हम माफिया कहते हैं, मगर ये मेरे ख्याल में लफ्ज, चलिए ठीक है अगर आप माफिया कहना चाहें, मगर असल में तो ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं।
अच्छा,
ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो आपकी हुकूमत नहीं कर सकती,
तो फिर उसका
जब ये इतने ताकतवर हो जाएं तो फिर वो हुकूमत को भी रोक सकते हैं सर्विस प्रोवाइड करने।
एक आखिरी सवाल मैं आरिफ हसन साहब करना चाहूंगा, बिल्कुल, कि क्या रियासती सतह पर कराची में पानी की किल्लत दूर करने के लिए सब कुछ ठोस काम हो रहा है?
देखिए, मंसूबा तो है पानी लाने का, और मगर अगर वो मंसूबा जो है वो उस पर अमल भी हो जाता है, जो मैंने मसाइल आपको बयान किए हैं वो वैसे ही बरकरार रहेंगे, पानी की मिकदार में इजाफा हो जाएगा, बस इतना ही है।
یہ تھے شہری منصوبہ بندی کے ماہر مسٹر عارف حسن. بات پوری نہ ہوگی اگر میں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر سید ہاشم رضا زیدی سے بات نہ کروں. میں نے کی اور جاننا چاہا کہ کراچی میں پانی کی قلت کی جو حالت ہے اس کے بعد جسے آپ عروس البلاد کہتے ہیں یعنی کراچی, اس کا کوئی مستقبل ہے؟
پانی کی ریکوائرمنٹ کراچی میں جو ہے وہ کوئی 1100 ملین گیلن ہے پر ڈے کی.
ٹھیک ہے,
اس کے اگینسٹ ہمیں اس وقت جو ہے 550 ملین گیلن مل رہا ہے. 650 ملتا تھا لیکن وہ 100 ملین گیلن ہب ڈیم سے آتا تھا جو اب ڈرائی ہو گیا بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے, تو وہ 100 ملین. اچھا یہ جو 100 ملین آتا تھا یہ ہم ویسٹ کے علاقوں کو یعنی اورنگی ٹاؤن, بلدیا, نارتھ ایسٹ کراچی اور سرجانی ٹاؤن, ان علاقوں کو یہاں سے 100 ملین گیلن پانی سے دیا جاتا تھا پانی, اور باقی شہر کو تقریباً 400 سے 450 ملین گیلن پانی دیتے تھے. اب یہ جب ویسٹ کا پورا ڈرائی ہوا تو ہمیں 100 ملین گیلن اس شہر کے پانی سے نکال کے, وہ بھی شہر کا حصہ ہے لیکن اس حصے سے نکال کے بڑے سے اور ان علاقوں کو دینا پڑ رہا ہے. اچھا وہ جو 100 ملین تو ہم جو دیتے نارتھ ایسٹ کراچی کو, جس میں میں نے بتایا کہ ہب ریور سے اس کو ہم ہب ڈیم سے کرتے ہیں فیڈ, تو وہ 100 ملین بھی 100 ملین پورا یوں نہیں ہے کہ ہماری ایک موٹر جو اس کو اس پانی کو پمپ کرتی ہے وہاں سے اینی کے سے, اینی کہتے ہیں نارتھ ایسٹ کراچی کے ریزروائر کو, اینی کے سے وہ ایک 22 ملین گیلن کرتی ہے پمپ ایک موٹر, ہماری ایک موٹر خراب ہو گئی ہے.
یہ مشینیں آپ کے بقول پرانی ہیں, تو اس کا کوئی ہنگامی بنیاد پر پہلے سے علاج نہیں تھا, سوچا نہیں گیا تھا؟
سر ہنگامی بنیادوں پر تو جب حادثہ ہو جائے تو پھر سوچتے ہیں. ہم نے اس کی پلاننگ کی ہوئی ہے, ہماری دو اسکیمیں ہیں وہ اپروول کے سٹیج میں ہیں, یہ دونوں اسکیمیں حکومت نے ہنگامی طور پر اپروو کر دی ہیں.
یہ سر کب منظوری کے بعد یہ عمل درآمد کب سے شروع ہو رہا ہے؟ ہفتہ, دو ہفتہ, مہینے, دو مہینے, مجھے کوئی مدت بتا سکیں گے اگر برا نہ مانے تو؟
یہ انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے کے درمیان تک ہم اس کو اس کے ٹینڈر پروسیس کو شروع کر دیں گے.
ٹینڈر پروسیس کو شروع کریں. یہاں دو ایک منصوبوں پر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. پینے کے قابل پانی, سید ہاشم رضا زہری صاحب, جو دریائے سندھ سے سمندر میں گرتا ہے, اس پانی کو سلینیشن سے بچانے کے لیے سمندر میں ڈائکس بنانے کے منصوبے پہ بھی تو غور کیا جا سکتا ہے؟
جی ہاں جناب, یہ تو ہے, لیکن اگر میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارا جو کراچی کا پانی کا حصہ ہے نا سندھ کا,
جی جی,
اسی حصے میں سے ہم یہ اپنی پینے کے پانی کو بھی اسی حصے میں سے نکالتے ہیں. دریائے سندھ کا جو اوور آل عرصہ ہمیں ریلیز کرتی ہے حصہ, اس میں سے کچھ مخصوص حصہ ہوتا ہے 1200 کیوسک فٹ. اس وقت جو ہے ہمارا جو ابھی ہم اس میں 300 کیوسک فٹ اور ایڈ کر رہے ہیں پانی کا دریائے سندھ سے. اب جو گرتا ہے پانی وہ ایک دیگر بحث ہے کہ اس سے آپ کی پوری جو ایکو سسٹم ہے اس نے پانی کو جانا ہی چاہیے دریا میں, تو وہ اس پہ بحث کسی اور وقت, لیکن ہمیں ابھی ہم 300 کیوسک پانی جو ہے وہ ایک نہر کا ہمارا منصوبہ ہے, جو نہر موجود ہے پہلے وہ استعمال ہوتی تھی, اب ہم دوبارہ اس کو ریوائیو کر رہے ہیں, اور یہ 300 کیوسک فٹ جب پانی میں اور ملے گا نہر کے ذریعے اسے ہم ڈائریکٹ دے دیں گے سٹیل مل کو,
کیونکہ
ان کی ریکوائرمنٹ ہے, تو وہ پانی ہمارا بچ کے پھر شہر کراچی کے پانی میں ایڈ ہو جائے گا میٹھا پانی.
طویل مدتی منصوبوں کے علاوہ اس وقت آج جو قلت ہے اس کے لیے فوری انتظامات کیا ہو رہے ہیں؟
دیکھیے سر, اصل میں اس وقت ایشو واٹر کی مینجمنٹ کا, اویلیبل واٹر کی مینجمنٹ کا ہے. ہم نے اب یہ کیا ہے کہ آج دوسرا تیسرا دن ہو گیا, مطلب پرسوں رات ہی اناؤنس کیا تھا, ہم نے 200 ٹینکر ڈیلی پانی کے, یہ جو 4 ٹاؤنز میں نے آپ کو اورنگی, بلدیا, سرجانی اور نارتھ کراچی بتائے تھے, ان میں ہم 200 ٹینکر بھیج رہے ہیں. اس وقت وہاں پہ پانی کا ٹینکر پہنچ ہی نہیں رہا, یہ کمرشل ٹینکر ہم تو پہنچا رہے ہیں, ایک تو غریب علاقے افورڈ نہیں کر سکتے وہ اتنا مہنگا, جتنا مہنگا یہ بیچ رہے ہیں. ہم نے اخبار میں اشتہار بھی دیا تھا 3-4 دن پہلے کہ جو ٹینکر آپ خریدتے ہیں اور وہ آپ کے خیال میں سرکاری ریٹ سے زیادہ مہنگا پیسہ آپ سے لے رہا ہے, تو آپ کچھ نہ کریں, صرف ہمیں اس کا نمبر بتا دیں, ہم واٹر بورڈ کی طرف سے ان پہ ایف آئی آر درج کرائیں گے. لوگ عام طور پہ ان باتوں سے گھبراتے ہیں, تو ہم نے کہا ہم قانونی چارجوئی کریں گے, ہمارے ٹیلی فون پہ ہمارے جو نمبر ہیں ان نمبروں پہ آپ ایف آئی آر درج کرا, نمبر بتا دیں ٹینک کا, اپنا ایڈریس دے دیں تاکہ ہمارے پاس تھوڑا سا کنیکشن رہے آپ سے, اور ہم ایف آئی آر درج کرائیں گے. آپ یقین کیجیے گا کہ ابھی تک किसी ने उस नंबर पे ये FIR ये शिकायत नहीं दर्ज कराई कि भाई पानी का टैंकर मैंने महंगा खरीदा है।
भला बताओ, ये थे MD वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मिस्टर सैयद हाशिम रजा जैदी। अच्छा, मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ इस दौरान, ज़ाहिर है मेरे ट्वीट्स भी चल रहे हैं, ईमेल्स पर भी मेरी नज़र है, आप में से कई एक उसका जवाब भी दे रहे हैं। मसलन महर जमीला ने लिखा है, मदर ऑफ ऑल कराचीज प्रॉब्लम इज नॉन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एज बोथ पे मनी टू अपॉइंटमेंट एंड लोकल। मतलब ये कि शहर का सबसे बड़ा मसला कौमी बल्दियाती हुकूमत का न होना है और जिनका काम नहीं है उनका काम चलाना है, जिससे ये सारी की सारी मुश्किल फैली हुई है। अजरा नाज ने लिखा है, शहर का मामला शहर वालों को चलाने दें, जिनको शहर का पता नहीं है वो शहर को कहां से बचाएंगे, कहां से सप्लाई करेंगे, उनको कुछ आगा पीछा पता ही नहीं है। इन लोगों से पूछें अलिफ के बाद क्या आता है, इनको बे का पता नहीं है। अब मैं इसके आगे क्या कहूं। सरवीन, आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं, सुनते रहिएगा।
पंजाब में कितनी शिद्दत पसंद तंजीमों से हुकूमत निमट रही है। पंजाब के वजीर दाखला,
पंजाब में तकरीबन 14 हैं और इनके खिलाफ ISI के पास, MI के पास, हमारी जो जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी है उनके पास पूरी इसकी एविडेंस है। तो जहां जहां पर हम समझते हैं कि ये अपने दायरे से बाहर निकल रहे हैं, जो जिसमें कि हम इनको बैन करते हैं, तो ये आ जाएंगे, बिल्कुल उसके अंदर आ जाएंगे, जीरो टॉलरेंस है।
तो फिर क्या होता है, गिरफ्त का तरीका क्या है?
और हमारी जो अपेक्स कमेटी है कि जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं, कोर कमांडर होते हैं, चीफ मिनिस्टर की टीम होती है, कोर कमांडर की टीम होती है, इनका एक प्रोसीजर ये है कि ये हम बना करके ये हम इंटीरियर मिनिस्ट्री में भिजवाते हैं, वो फिर जैक ब्रांच जो आर्मी की है वहां से डिस्कशन इसकी होती है, जो अप्रूव हो जाती है वो तो मिलिट्री कोर्ट में चली जाती है, जो अप्रूव नहीं होती वो नॉर्मल कोर्ट में जो है वो चली जाती है।
बाखबर रहने के लिए सरवीन सुना कीजिए।
और अब खेलों का अहवाल, अब्दुलरशीद शकूर की जबानी।
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाहुल्लाह का कहना है कि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कामयाबी की वजह यह है कि पाकिस्तानी टीम ने हालिया दिनों में वनडे के मुकाबले में टेस्ट मैचेस में ज्यादा मुस्तकिल मिजाजी दिखाई है और अच्छी कारकर्दगी का यही तसलसल बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैचों में भी नजर आया। मिसबाहुल्लाह का कहना है कि पहला टेस्ट मैच ड्रॉ होना उनके लिए मायूसकुन था, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि कोई टीम तकरीबन 300 रन के खसारे को खत्म करते हुए टेस्ट मैच बचा ले। मिसबाहुल्लाह ने उम्मीद जाहिर की कि ऑफ स्पिनर सईद अजमल काउंटी क्रिकेट खेलकर जल्द ही 5 रोज की क्रिकेट के लिए दरकार महारत और एतमाद हासिल कर लेंगे। पाकिस्तानी कप्तान ने तस्लीम किया कि स्लो ओवर रेट पर जुर्माने के बाद वो मुमकिना पाबंदी के खतरे के सबब खुद को दबाव में महसूस कर रहे हैं। इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी बनाने के बावजूद इंग्लिश बैट्समैन केविन पीटरसन पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने वाजे कर दिया है कि उन पर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के दरवाजे बंद रहेंगे। 34 साल पीटरसन, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज सरे की तरफ से खेलते हुए लेस्टरशायर के खिलाफ 326 रन नॉट आउट की इनिंग्स खेली, इंग्लैंड के नए डायरेक्टर क्रिकेट एंड्रू स्ट्राउस से मुलाकात की, जिसमें उन्हें बता दिया गया कि उन्हें इंग्लैंड की टीम में शामिल नहीं किया जा सकता। वाज़े रहे कि केविन पीटरसन को गुज़िश्ता साल इंग्लैंड की टीम से बाहर कर दिया गया था, जिसका सबब उनका खराब रवैया और टीम में इंतशार फैलाना बताया गया था। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने उस वक्त के कप्तान स्ट्राउस और कोच एंडी फ्लावर के बारे में नामुनासिब पैगाम जुनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर्स को भेजे थे। बाद में अपनी किताब में भी पीटरसन ने इंग्लैंड के क्रिकेटर्स पर तनकीद की थी। चैंपियंस लीग फुटबॉल में आज बार्सिलोना और बायर्न म्यूनिख की टीमें सेमीफाइनल मरहले के दूसरे मैच में मद्देमुकाबिल हो रही हैं। पहले मरहले के मैच में बार्सिलोना ने 0 के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी हासिल की थी। कल दूसरे सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड का मुकाबला यूवेंटस से होगा। पाकिस्तान ए और श्रीलंका ए के दरमियान दूसरा गैर सरकारी टेस्ट मैच कल से पालीकली में शुरू होगा। दोनों टीमों के दरमियान कोलंबो में खेला गया पहला मैच ड्रॉ हो गया था।
खेलों का अहवाल, अब्दुलरशीद शकूर की जबानी। पाकिस्तान की आला तरीन अस्करी और सिविलियन क्यादत इस वक्त अफगानिस्तान में है। क्या हासिल हुआ है और क्या हासिल नहीं हो सका है, इसका अहवाल आने को है हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर। यह खबर इस दूसरे नंबर पर है, लेकिन पहली खबर के तौर पर हमारी वेबसाइट bbcurdu.com नेपाल में आया जलजिला नंबर 2 से इस वक्त लीड कर रही है। हमारे लिए सरबीन का नस्फ आया। इस मौके पर खास खास खबरों की सुर्खियां आती हैं और खबरों की जिम्मेदारी है शुमायला खान की।
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پانی کی فراہمی میں کمی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پانی کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف اور افغان صدر اشرف غنی نے کابل میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ دونوں ممالک کو ایک جیسے خطرات کا سامنا ہے جن کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ نیپال میں آج زلزلے سے 40 اور بھارت میں 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کے شہر سلہٹ میں نامعلوم نقاب پوش حملہ آوروں نے چاقو کے وار سے آنند بجوئے داس نامی بلاگر کو قتل کر دیا ہے۔ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری کی روس کے صدر ولادیمیر پیوتن کے ساتھ بحیرہ اسود کے کنارے واقع تفریحی مقام سوچی میں مذاکرات جاری ہیں۔ اور کیلیفورنیا یونیورسٹی میں طالب علموں کو اب سیلفی کھینچنے کا کورس بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خبروں کی سرخیاں ابھی آپ نے شمائلہ خان سے سنیں۔ پاکستان کے وزیراعظم میاں نواز شریف نے آج کابل کے ایک روزہ دورے میں افغان صدر اشرف غنی اور افغان حکومت میں چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سے ملاقات کی۔ وزیراعظم کے ہمراہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف بھی کابل گئے۔ نواز شریف نے اشرف غنی سے ملاقات کے بعد ان کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ بی بی سی پشتو سروس کے ہمارے ساتھی حمید شجا نے یہ پریس کانفرنس سنی۔ میرا ان سے پہلا سوال یہی ہے کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف نے اس میں کہا کیا؟
وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ جو افغانستان کے دشمن ہے وہ پاکستان کی بھی دشمن ہے اور دونوں ممالک کے دوست بھی ایک ہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وہ جو پیس پروسیس چل رہی ہے افغانستان میں پاکستانی حکومت ان کی حکومت پوری طرح سے اس کی طرفدار ہے اور اس پیس پروسیس میں وہ جتنا ممکن ہو مدد کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ مہینوں میں جو بڑی واقعات ہوئے ہیں افغانستان کے اندر دہشت گردی کے، جن میں بڑی تعداد میں لوگ بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں بحث وزیر اعظم اور بحث پاکستان کے حکومت کی طرف سے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی حکومت کسی بھی ایسی گروپ کو اجازت نہیں دے گی کہ وہ پاکستان میں بیسڈ ہو اور وہاں سے آ کے افغانستان میں بے امنی پھیلائیں۔ اور اسی طرح انہوں نے افغان پولیس فورس کی ٹریننگ کی بھی بات کی جو کچھ حد تک پاکستان میں اس وقت چل رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ سرحد پہ بھی دونوں ممالک کے فوج ایک ساتھ فوجی آپریشن بھی کر سکتی ہیں تاکہ جو دہشت گرد وہاں چھپے ہوئے ہیں ان کو بھی وہاں سے نکالا جائے۔
تو حمید شجاع، افغان صدر اشرف غنی نے بھی پریس کانفرنس سے خطاب کیا، کیا ان دونوں کی باتوں سے کسی اختلاف کا اشارہ ملا؟
کافی حد تک دونوں کی باتیں ایک ہی کی طرح تھیں۔ پریزیڈنٹ غنی نے کہا کہ ہمارے جو مفادات ہیں وہ بھی مشترک ہیں اور ہمارے جو خطرے ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے وہ بھی مشترک ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی اور اس خطے میں غربت اس خطے کے لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، ان کے دشمن ہے، اور ہمارے مفادات اس میں ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ تجارت میں ایک دوسرے کی مدد کریں، اور جو سلک روٹ کی بات ہو رہی ہے اور سینٹرل ایشیا کو انڈیا کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ ملانے کی بات ہو رہی ہے، اس بارے میں بھی پریزیڈنٹ غنی نے کچھ کہا۔
تو اس میں حمید شجاع، پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف بھی پاکستانی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے، تو ان کی موجودگی سے کیا پیغام مل رہا ہے؟
بہت اہم بات ہے، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے کچھ مہینوں میں نہ صرف جنرل راحیل شریف بلکہ آئی ایس آئی کی چیف بھی 3 مرتبہ دورہ کر چکے ہیں۔ جنرل راحیل شریف کا بھی یہ پہلا دورہ نہیں ہے، وہ کچھ دن پہلے بھی جا چکے تھے، دورہ کر چکے تھے اکیلے، اور آج پھر وہ وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اشارہ یہ ہے اور پیغام یہ دینا چاہتے ہیں، پاکستانی حکومت یہ کہنا چاہتی ہے کہ ہم ایک ساتھ آ رہے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ حکومت کا ایک ایجنڈا ہے، نواز شریف کا ایجنڈا کچھ اور ہے اور فوج اور آئی ایس آئی کچھ اور کرنا چاہتی ہے، بلکہ جو میں یہاں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، میری فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کا بھی اب یہی ایجنڈا ہے، اور ایک ساتھ ہی ہم آپ کے سامنے اپنا
تو حمید شجاع، طالبان سے بات چیت کے لیے پاکستان نے جو مدد کرنی تھی، کیا اس سے افغان قیادت مطمئن نظر آتی ہے؟
افغان قیادت کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہے، جتنا پاکستان کر رہا ہے اس کا وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں، لیکن بار بار وہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ آپ اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں، آپ اور بھی زیادہ پریشرائز کریں طالبان ایلیمنٹس کو جو آپ کے اثر میں ہے، جو آپ کی بات سنتے ہیں، اور قطر میں بھی ایسا کہا جا رہا ہے کہ طالبان نے کسی حد تک فیسیلیٹیٹ کیا کہ کم از کم یہ لوگ سفر کر سکے، پاکستان سے قطر جا سکے، اور جو کانفرنس ہوئی پگواش کی جانب سے جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں، اور ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ اسی مہینے کے آخر میں چین میں ایک کانفرنس ہونی ہے، اور پاکستان اس سے واقف ہے، افغان حکومت بھی، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر کچھ اہم طالبان عناصر چائنا میں اس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔
بی بی سی پشتو سروس کے یہ تھے ہمارے ساتھی حمید شجاع، لیکن اب یہاں سے براہ راست ہم اسلام آباد چلتے ہیں، اسلام آباد ایڈیٹر ہارون رشید سیربین جوائن کر رہے ہیں۔ ہارون رشید، پاکستانی فوج کے سربراہ اور وزیر اعظم پاکستان، ان دونوں کے افغانستان کے اس دورے پر پاکستان میں کیا رد عمل ہے، کیا خاص بات ہے؟
دیکھیں، کافی اہمیت یہاں بھی دی جا رہی ہے کہ جس نوعیت کا یہ وفد ہے جو لے کے گئے ہیں وزیر اعظم، آئی ایس آئی کے سربراہ بھی اس میں ہیں، فوج کے سربراہ بھی اس میں ہیں، جو وزارت خارجہ ہے اس کے تمام جو اعلیٰ حکام ہیں، سیکرٹریز ہیں، وہ بھی اس میں ہیں، تو کافی اہمیت دی جا رہی ہے، اور سمجھا یہ جا رہا ہے کہ جو پچھلے دنوں یہ اطلاعات آئی تھیں کہ پاکستان نے وعدہ کیا تھا افغانستان حکومت کے ساتھ کہ طالبان کے ساتھ ان کے پہلے رابطے جو ہیں وہ مارچ میں ہو جائیں گے اور وہ نہیں ہو سکے، تو شاید اسی کی وضاحت بھی کرنے کی کوشش کی ہوگی اس وفد نے کہ کیوں نہیں ہو سکے تھے مذاکرات۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید پاکستان نے بڑا ایمبیشس وعدہ کر دیا تھا، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اخبارات میں، میڈیا میں آنے کی وجہ سے یہ بات لیک ہو گئی، اور شاید طالبان کے جو لوگ بات کے لیے تیار تھے وہ پیچھے ہو گئے ہیں۔ تو یہ وضاحتیں بھی دی ہوں گی اور پھر اپنی ضمانتیں بھی مانگی ہوں گی کہ جو حالیہ دنوں میں پاکستانی فوج را کو لے کر یہاں پر کہہ رہی ہے کہ اس کی مداخلت بڑھ رہی ہے، تو اس کی بھی گارنٹیز انہوں نے، یا جو بھی پیش رفت ہوئی ہے مولوی فضل اللہ کے خلاف کاروائی کے لیے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، تو اس پہ بھی وہاں پر بات یقیناً ہوئی ہوگی۔
ہارون رشید، بہت بہت شکریہ۔ افغانستان کے لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں خواتین کے لیے شاید سب سے زیادہ خطرناک جگہ ہے۔ انسانی حقوق پر کام کرنے والے کہتے ہیں کہ 60% افغان لڑکیوں کی شادی 16 سال کی عمر تک اکثر جبرن کر دی جاتی ہے۔ افغانستان میں مغرب کی کم ہوتی ہوئی موجودگی کے ساتھ ہی اس بات کا خطرہ بڑھ چلا ہے کہ گزشتہ 10 سال میں افغان خواتین نے جو بھی پیش رفت کی وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ ہرات سے شہزیب جیلانی کی رپورٹ، جس کا آغاز ایک صوتی جھلک سے ہوتا ہے۔
ایک چھوٹے سے باورچی خانے میں سٹاف دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف ہے۔ مغربی افغانستان کا یہ ایک منفرد ریسٹورانٹ ہے جو صرف خواتین کے لیے مخصوص ہے، اور اسے چلاتی بھی خواتین ہی ہیں۔ انہی میں 18 سالہ یلدا ہیں۔ یلدا نے بچپن سے کافی دکھ دیکھے ہیں۔ وہ چھوٹی سی تھیں جب ان کے والدین انتقال کر گئے، ماموں نے اپنے پاس رکھا، لیکن جب وہ صرف 13 برس کی تھیں تو جہیز کے لالچ میں اس نے ان کی شادی کر دی۔ یلدا کا شوہر جرائم پیشہ آدمی تھا، 6 ماہ کے اندر مارا گیا۔ 14 سال کی عمر میں یلدا کی ایک بار پھر زبردستی شادی کر دی گئی، اس بار ایک عمر رسیدہ شخص سے۔
وہ بہت ظالم شخص تھا، وہ لوگ مجھے بہت مارتے تھے، میں بڑے کرب سے گزری ہوں۔ کوئی 2 سال بعد آخر کار مجھے وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا۔
یلدا خوش قسمت تھی کہ کسی طرح خواتین کے دارالامان تک آ پہنچی۔ یہاں پہلی بار انہیں تحفظ ملا، اپنے حقوق سے متعلق آگاہی ملی، اور سلائی کڑھائی کی تربیت بھی۔ خواتین کے تحفظ کا یہ مرکز 2005 میں مغربی ممالک کی امداد سے قائم کیا گیا۔ پچھلے 10 برس کے دوران گھریلو تشدد اور زبردستی شادیوں سے متاثرہ ہزاروں افغان خواتین یہاں سے مستفید ہوئی ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان میں آج لاکھوں بچیاں اسکول جاتی ہیں۔ 9/11 کے بعد اگر طالبان کا تختہ نہ الٹا جاتا تو شاید یہ ہرگز ممکن نہ ہوتا۔ ہرات کے مصروف چہار باغ بازار میں گھومیں تو آپ کو ہر طرف خواتین شاپنگ میں مصروف نظر آتی ہیں۔ ان سب نے سر سے پاؤں تک ہرات کے مخصوص نیلے برقعے یا ایرانی طرز کی چادریں اوڑھی ہوتی ہیں، لیکن افغانستان کے باقی علاقوں کے برعکس وہ نسبتاً پرعزم سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن یہ معاشرہ بہرحال مردوں کا معاشرہ ہے۔ انسانی حقوق کے کارکن کہتے ہیں کہ پچھلے کئی برسوں کی کوششوں کے باوجود افغانستان میں آج بھی عورتوں کو انصاف نہیں ملتا.
یہ صرف نظام کی خرابی نہیں، ہمیں عدلیہ، پولیس اور حکومتی اہلکاروں میں شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. خواتین کے تحفظ کے لیے قوانین تو بدلنے ہی ہوں گے، لیکن جو لوگ یہ قوانین نافذ کریں گے پہلے ان کی سوچ بدلنا ضروری ہے.
فی الحال ہرات کے اس ریسٹورانٹ میں کم از کم یلدا نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ مردوں کے اس نظام میں اپنے جائز حقوق کے لیے لڑیں گی. آنے والے دنوں میں یلدا کی خواہش ہے کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کریں اور کسی دن دوسری افغان خواتین کو بھی حوصلہ دلائیں کہ ظلم و زیادتی ان کا مقدر نہیں. شازیب جیلانی، بی بی سی نیوز، ہرات، افغانستان.
نیپال میں آج پھر ایک طاقتور زلزلہ آیا جس میں اب تک کم سے کم 36 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی جا چکی ہے. زخمیوں کی تعداد 1000 سے زیادہ بتائی جا رہی ہے، لیکن بظاہر تباہی اس پیمانے کی نہیں ہے جیسے 25 اپریل کو ہوئی تھی. پہلے زلزلے میں آپ کو یاد ہی ہوگا 8000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے تھے. آج کے زلزلے کے جھٹکے شمالی اور مشرقی بھارت میں بھی محسوس کیے گئے. لوگ گھبرا کر سڑکوں پہ نکل آئے، مواصلات کا نظام متاثر ہوا اور دور دراز کے علاقوں سے بھی رابطے کی کوششیں ابھی تک کی جا رہی ہیں. بھارت کی مشرقی ریاست بہار سے بھی جان نقصان کی اطلاعات آ رہی ہیں. تفصیلات یکجا کی ہیں دہلی سے سہیل حلیم نے.
پہلے زلزلے کی طرح اس مرتبہ بھی جانی اور مالی نقصان کی صحیح تصویر سامنے آنے میں وقت لگے گا، لیکن ابتدائی اطلاعات سے ایسا لگتا ہے کہ تباہی کی شدت پہلے جیسی نہیں ہے. خبروں کے مطابق نیپال کے مختلف علاقوں میں خوفزدہ لوگ جان بچانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے. نیپال کی حکومت کا کہنا ہے کہ 75 میں سے 31 اضلاع متاثر ہوئے ہیں. زلزلے کے جھٹکے مشرقی اور شمالی ہندوستان میں بھی کافی شدت کے ساتھ محسوس کیے گئے، اور دلی اور شمالی اور مشرقی ہندوستان کے دوسرے شہروں میں لوگ افراتفری کے عالم میں اپنے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل کر سڑکوں پر جمع ہو گئے.
بہت زیادہ شاک ویوز آ رہی تھی، یعنی آپ فیل کر سکتے ہو. ہمارے یہاں سائی بابا کی مورتی ہے، وہ پوری ہل رہی تھی، تو ہم دیکھ سکتے ہیں. فیل تو کرنا دور کی بات ہے، آپ اتنا زیادہ دیکھ سکتے ہو.
وی آر آن تھرڈ فلور اینڈ وی آر جسٹ شیکنگ لائک اینی تھنگ، دیٹس وائی وی جسٹ بینگ آؤٹ فرام ہیئر.
چیئر پہ بیٹھے تھے، ایک لڑکا ہے باقی کلاس میں سے کہ بھوکمپ آ رہا ہے، ہم سوچے مذاق کر رہا ہے، دیکھا تو سچ میں آ رہا تھا، تو بس کلاس میں ہو گیا کہ چلو نیچے.
محکمہ موسمیات کے سربراہ ڈاکٹر لکشمن سنگھ راٹھور کے مطابق ابھی زلزلے کے جھٹکوں کا سلسلہ ہفتوں تک جاری رہے گا.
نشچت روپ سے آفٹر شاکس چلتے رہیں گے، نہ کیول آج بلکہ آنے والے سپتاہوں اور مہینوں میں یہ آفٹر شاکس آتے رہیں گے، چونکہ یہ بھی بڑا بھوکمپ ہے، آفٹر شاک رہیں گے.
آج کے زلزلے کا مرکز ماؤنٹ ایوریسٹ کے قریب تقریباً 12 کلومیٹر زمین کے نیچے تھا. 25 اپریل کے زلزلے کی شدت ریختر پیمانے پر 7.8 ناپی گئی تھی.
اس بھوکمپ کا کیندر کاٹھمانڈو سے قریب 60 کلومیٹر پورو میں، اور جو میگنیٹیوڈ ہے 7.3.
خبر رسائی اداروں کے مطابق صرف 45 منٹ میں 5 مرتبہ جھٹکے محسوس کیے گئے. کاٹھمانڈو میں موجود بی بی سی کے سائمن کاکس کے مطابق جھٹکے تقریباً 25 سیکنڈ تک جاری رہے، زمین ہل رہی تھی اور لوگ گھبرائے ہوئے تھے. پھر ایک مرتبہ اور جھٹکے محسوس ہوئے اور بہت سے لوگ رونے لگے. سائمن کے مطابق اب سکون ہے، لیکن لوگ ڈرے ہوئے ہیں. بی بی سی کی نامہ نگار یوگیتا لیمائے پہلے سے ہی کوریج کے سلسلے میں نیپال میں ہے. آج کے جھٹکوں کے وقت وہ ایک پہاڑی علاقے میں سفر کر رہی تھیں.
I could see dust flying off, stones coming down, and what was striking about it, in the past 2.5 weeks I felt several tremors, but what was very
striking کہنا ہے کہ گزشتہ 2.5 ہفتوں میں ہم نے کئی مرتبہ جھٹکے محسوس کیے ہیں، لیکن آج کے جھٹکے بہت دیر تک جاری رہے. سامنے کے پہاڑوں سے میں نے گرد اڑتے ہوئے اور پتھروں کو نیچے گرتے ہوئے دیکھا. آج کے زلزلے کے بعد نیپالیوں کے لیے زندگی اور مشکل ہو جائے گی. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے امدادی ٹیموں کو تیاری کی حالت میں رہنے کا حکم دیا ہے. قدرتی آفات سے نمٹنے والی فورس NDRF کے ایک اہلکار،
اور جیسے ہی کوئی سوچنا ملتی ہے، ہم نے اپنے NDRF کی ساری بٹالینز پر الرٹ کر دیا ہے، اور ہمارے جوان، ہماری ٹیمز جو ہے وہ سٹینڈ بائی میں ہیں. جب بھی کوئی ضرورت ہوگی تو ہم کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہیں.
وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ نیپال کو جس طرح کی بھی مدد کی ضرورت ہوگی وہ مہیا کرائی جائے گی.
اور جو بھی اتنا میں کرنا چاہتا ہوں کہ جس بھی پرکار کی سہیوگ کی آوشیکتا ہوگی نیپال کے برابر بھارت اس کے لیے تیار.
بھارت میں نیپال کے ایک سفارتکار نے امید ظاہر کی کہ مشکل کی اس گھڑی میں بیرون ملک سے امداد کا سلسلہ جاری رہے گا. ماہرین کا خیال ہے کہ نیپال میں ابھی تک پہلے زلزلے میں مرنے والوں کی صحیح تعداد بھی معلوم نہیں ہو سکی ہے اور ممکنہ طور پر وہاں ابھی بھی بہت سی لاشیں ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں۔ آج کے زلزلے سے پھر توجہ اس بات پر لوٹے گی کہ اس غریب ملک میں امداد اور لوگوں کو دوبارہ بسانے کا کام ختم نہیں اب شروع ہو رہا ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
نیپال کے زلزلے میں سب سے زیادہ تباہ ہونے والے شہر کاٹھمنڈو میں رفتہ رفتہ کہیے زندگی معمول کی طرف لوٹ ہی رہی تھی کہ آج پھر شدید زلزلہ آیا۔ سہیل حلیم نے ابھی آپ کو احوال بتایا۔ بازار اور دفاتر کھول ہی رہے تھے اور لوگ اپنے معمولات بحال کرنے کی کوشش میں تھے کہ پھر زمین گڑگڑائی، درازیں پڑیں اور گھر ڈھہ گئے۔ لیکن ایسے تباہ کن زلزلے کے بعد زندگی کی بحالی میں کئی عشرے لگ سکتے ہیں۔ پاکستان میں تو کم سے کم یہی سبق ملا ہے۔ 10 سال پہلے آئے زلزلے سے ایسی خوفناک تباہی آئی تھی جس سے سب سے زیادہ متاثر بچے ہوئے تھے۔ ان بچوں میں سے اکثر پر اس زلزلے کے اثرات آج بھی نمایاں ہیں۔ نامہ نگار آصف فاروقی، 10 سال قبل آئے زلزلے سے متاثرہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے باغ گئے، جو کچھ دیکھا اسے اس رپورٹ میں سمو دیا۔
10 سالہ مشی خان عام بچوں کی سی زندگی گزارتی ہے، فٹ بال کھیلتی ہے اور اونچے نیچے راستوں پر چلتی پہاڑ کی چوٹی پر بنے اپنے اسکول جاتی ہے۔ اپنی کلاس میں بھی مشی باقی بچوں کی طرح پڑھتی اور سبق سناتی ہے، لیکن مشی خان عام بچی نہیں ہے۔ وہ صرف 6 ماہ کی تھی جب پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آنے والے زلزلے میں اس کا گھر گرا اور وہ اس میں دب گئی۔ اگلے روز جب وہ ملبے سے نکلی تو اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو چکی تھی۔ مصنوعی ٹانگ کے باعث مشی آج ایک عام بچی کی سی زندگی گزارتی ہے، لیکن کبھی کبھی اسے اپنے معذور ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے۔
جب برف ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، اسکول میں نہیں آ سکتی، اس وجہ سے مشکل ہوتی ہے۔
مشی کی والدہ حلیمہ فاروق کہتی ہیں کہ انہوں نے مشی کو کبھی اس کمی کا احساس نہیں ہونے دیا، لیکن خود ان کے لیے یہ 10 برس کسی امتحان سے کام نہ تھے۔
کافی مشکل ہوئی اس کو اسکول میں لے کے جانا، اٹھا کے پھر لانا۔ جب چھوٹی سی تھی تو ٹانگ کا یہ مسئلہ تھا کہ اتنا آسانی سے تو نہیں چل سکتی تھی نا، کبھی ٹوٹ جاتی، کبھی کچھ ہو جاتا، پھر لے کے جاتی، پھر آتی، کبھی کچھ ہوتا، کبھی بہت مشکلات ہوتی ہیں۔
2005 میں آنے والے زلزلے میں 23,000 بچے زخمی ہوئے، جن میں سے بہت سے ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے۔ مشی خان ان خوش قسمت بچوں میں سے ہے جنہیں باغ، شہر میں بنے بچوں کے مصنوعی اعضاء بنانے والے ادارے چل میں ماہر ڈاکٹروں کے خدمات حاصل تھیں، لیکن سب بچے مشی جتنے خوش نصیب نہیں رہے۔ اس زلزلے نے 42,000 بچوں کے سروں سے ایک یا دونوں والدین کا سایہ چھین لیا۔ ان میں سے چند مظفر آباد میں غیر ملکی تعاون سے چلنے والے اس یتیم خانے میں مقیم ہیں۔ ویسے تو اس ایس او ایس ویلج میں اور بھی بہت سے بچے ہیں، لیکن اس ادارے کی سربراہ شمیم بیگ کہتی ہیں کہ زلزلے میں اپنے والدین سے محروم ہونے والے بچے دوسرے یتیم بچوں سے بہت مختلف ہیں۔
انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہے، اپنے گھر تباہ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، اپنے ماں باپ کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، اپنا گھر ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو جو دوسرے بچے جو آرفن ہوتے ہیں، تو ان کا اگر ماں مر گئی ہے یا باپ مر گیا ہے تو وہ صرف وہ ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے گھر تباہ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، اپنا اپنی زمینیں تباہ ہوتے ہوئے دیکھے، اپنا سب کچھ تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔
اکتوبر 2005 میں آنے والے اس زلزلے سے 15,00,000 بچے براہ راست متاثر ہوئے۔ دوسرے لفظوں میں ایک پوری نسل اس زلزلے کے آسیب تلے جوان ہو رہی ہے۔ آصف فاروقی، بی بی سی، باغ۔
اور اب دو دیگر موضوعات، پہلے سعودی عرب اور یمن پہ لرغار، اور پھر بنگلہ دیش میں ایک مرتبہ پھر ایک صحافی کا ہلاک کیا جانا۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے 5 روز کی جنگ بندی شروع ہونے کے چند گھنٹے پہلے یمن کے دارالحکومت سنا پر تازہ فضائی حملے کیے ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، نصر جہاں کی زبانی۔
شہر کے شمال مشرقی علاقے میں حوثی باغیوں کے ایک اسلحے کے ڈپو کو دوسرے دن بھی نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے دھوئیں کے بادل آسمان کی طرف اٹھتے دکھائی دیے۔ اتحادی افواج نے جنوبی شہر عدن میں بھی باغیوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ انسانی بنیادوں پر ضروری امداد کے لیے مجوزہ جنگ بندی کو مقامی وقت کے مطابق 11 بجے شروع ہونا تھا۔ سعودی عرب نے کہا تھا کہ یمن پر بمباری کی سعودی مہم جسے آپریشن ڈیسائسو سٹرم یعنی فیصلہ کن طوفان کا نام دیا گیا ہے، اس میں جنگ بندی حوثیوں کے تعاون کے ساتھ مشروط ہے اور یہ کہ وہ جنگ بندی سے کوئی فوجی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر جنگ بندی شروع ہو جاتی ہے تو اقوام متحدہ اور اس کے پارٹنر ایندھن، خوراک اور پانی لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ حوثی باغیوں نے کہا تھا کہ وہ جنگ بندی پر تیار ہیں لیکن وہ جنگ بندی کی خلاف ورزی پر کارروائی کریں گے۔ عینی شاہدین کے مطابق منگل کو اتحادی افواج کے جہازوں نے سنا شہر کے مشرق میں واقع ماؤنٹ نوکم کے فوجی ٹھکانے پر موجود اسلحے کے ڈپو پر دوسرے روز بھی بمباری کی تھی۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، نصر جہاں کی زبانی۔ بنگلہ دیش میں حکام کے بقول بعض نقاب پوش افراد نے ایک سیکولر بلاگر کو خنجر کے وار کر کے ہلاک کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں محض اس سال مذہبی عدم رواداری پر تنقید کرنے والے کسی شخص کے قتل کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مقتول کو اسلامی شدت پسندوں سے دھمکیاں ملی تھیں۔ بنگلہ دیش میں انسانی حقوق پر کام کرنے والوں کا اصرار ہے کہ حکومت ان حملوں میں ملوث افراد کے لیے کھلی چھوٹ کا کلچر ختم کرے، ورنہ بنگلہ دیش بھی کل کو پاکستان یا افغانستان بن سکتا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی۔
بنگلہ دیشی پولیس کہتی ہے کہ آنندا بجوئے داس پر خنجروں سے مسلح نقاب پوش افراد کے ایک گروہ نے شمال مشرقی شہر سلہٹ میں حملہ کیا۔ پولیس افسر محمد رحمت اللہ نے واقعی کی تفصیل کچھ یوں بتائی۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک نوجوان شخص آنندا بجوئے داس، جو روپالی بینک کے افسر تھے، اپنے دفتر سے باہر آئے اور ہمیں عینی شاہدین سے جو معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ چار شرپسندوں نے ان کا تعاقب کیا اور ان کے گھر کے قریب جا کے انہیں مار ڈالا۔ 33 سالہ مسٹر داس ویسے تو پیشے کے لحاظ سے بینکر تھے، مگر وہ مکتو مونا ویب سائٹ کے بلاگز بھی لکھتے تھے۔ اس ویب سائٹ کو ایک صاحب اویجیت روئے چلاتے تھے، جنہیں اس سال فروری میں دارالحکومت ڈھاکہ میں ایسے ہی ایک حملے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ حملے میں ان کی اہلیہ کو سر پہ چوٹیں آئی تھیں اور ان کے ہاتھ کی ایک انگلی بھی ضائع ہو گئی تھی۔ مسٹر روئے بنگلہ دیشی نژاد امریکی شہری تھے اور مذہبی عدم برداشت پر تنقید کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے مارچ میں ایک اور بلاگر یا لکھاری واشق الرحمان کو نامعلوم افراد نے خنجروں کے وار کر کے قتل کر دیا تھا۔ آج سلہٹ میں قتل ہونے والے مسٹر داس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں اسلامی شدت پسندوں کی طرف سے دھمکیاں مل رہی تھیں۔ بنوئے وادرا مقتول بجوئے داس کے دوست تھے اور انہی کی طرح بلاگز لکھتے ہیں۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ اور دوسرے بلاگرز خوفزدہ ہیں کیونکہ حکام بظاہر ان حملوں کے ذمہ داروں کو سزا دلانے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔
ہم خود اپنی زندگیوں کے لیے فکر مند ہیں کیونکہ قاتل آسانی سے قتل کر کے فرار ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا۔ ہم اپنے تحفظ کے لیے پریشان ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہونے کیا جا رہا ہے اور کیا پولیس ہمارا تحفظ کرے گی۔
ڈھاکہ کی ایک وکیل اور انسانی حقوق کی کارکن سارا حسین نے بی بی سی کو بتایا کہ مسٹر داس اور مسٹر روئے ٹارگٹ لسٹ پر تھے۔
یہ تھی احمد رضا کی رپورٹ۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں فائرنگ اور تشدد کے دو مختلف واقعات میں کم از کم ایک شخص ہلاک اور 8 زخمی ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والا شخص کا تعلق ہزارہ قبیلے سے ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کوئٹہ میں فائرنگ کا ایک واقعہ کاسی روڈ سے متصل سمندر خان محلہ میں پیش آیا۔ قید آباد پولیس کے اہلکار کے مطابق ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے چار افراد سمندر خان محلہ میں ایک رکشہ کی مرمت کے سلسلے میں گئے تھے، جہاں موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم مسلح افراد نے ان پر فائر کھول دیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں ان میں سے ایک شخص موقع پر ہلاک اور 5 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والوں میں ہزارہ قبیلے کے 3 افراد کے علاوہ 2 دیگر راہگیر بھی شامل ہیں۔ زخمی ہونے والے افراد کو علاج کے لیے فوری طور پر پہلے سے والا اسپتال کوئٹہ منتقل کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کی ایک بڑی تعداد سیول اسپتال پہنچ گئی۔ پولیس اہلکار کے مطابق اسپتال سے واپس جاتے ہوئے انہوں نے بادشاہ خان چوک پر اس واقعے کے خلاف احتجاج کیا اور دکانوں کو بند کرانے کی کوشش کی۔
یہ تھی کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ۔ پاکستان کے ایوان بالا سینٹ کے مطابق جولائی 2013 سے لے کر اس سال فروری تک ریپ کے صرف 6% مقدمات میں ملزمان کو سزائیں دی گئی ہیں۔ وکلا اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنان کے بقول اس کی بنیادی وجہ پولیس کی نااہلی ہے. لیکن پورے ماجرے کے ساتھ امبر شمسی.
پشاور میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈ کی لالچ میں محلے میں رہنے والے رشتے داروں نے والدین کو منا کر ان کی 16 سالہ بچی کو لے گئے. ایک ہفتہ لاپتہ ہونے کے بعد اس بچی کی لاش نہر میں ملی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ سے معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ اجتماعی ریپ ہوا تھا اور پھر اسے قتل کر کے اس کی لاش نہر میں پھینک دی گئی تھی. استغاثہ کی جانب سے وکیل جلال الدین کا کہنا ہے کہ یہ کیس پشاور ہائی کورٹ تک گیا لیکن پولیس کی کوتاہی کی وجہ سے کسی ملزم کو سزا نہ ملی.
پروسیجرلی انویسٹیگیشن اس چیز میں ناکام رہی ہے کہ اس کو جو میڈیکل رپورٹ کے مطابق اس کو گینگ ریپ بتایا گیا تھا, لیکن ہماری جو انویسٹیگیشن ہے انہوں نے اتنے جدید خطوط پر اس کو نہیں کیا, بس سمپلی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ تو کافی پرانا کیس ہے اور اس میں ہم ابھی مزید کیا کر سکتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ جدید خطوط پر اگر اسی طرح ملزم کے جو ہیں ڈی این اے کیے جاتے اور جو وکٹم تھی اس کے کیے جاتے تو اس طرح پرسیکیوشن اپنا کیس ثابت کر سکتے.
گزشتہ ہفتے سینٹ میں ریپ کیسز اور ان پر سزاؤں کے اعداد و شمار کا انکشاف ہوا کہ گزشتہ 20 ماہ میں 3,645 ایسے جنسی زیادتی کے مقدمات ہیں جن میں باضابطہ چلان پیش ہوئے لیکن صرف قریباً 6% میں ملزمان کو سزا دی گئی. قومی کمیشن برائے خواتین کی سربراہ خاور ممتاز نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس مسئلے کو بہت سنجیدگی سے نمٹنا چاہیے کیونکہ قانون بھی موجود ہے, ریپ کے کیسز زیادہ رپورٹ بھی ہو رہے ہیں لیکن مقدمات میں سزائیں نہیں ہو رہی. ان کا کہنا ہے کہ رپورٹ درج کروانے کا عمل کامیاب کارروائی میں پہلی رکاوٹ ہے, تاہم پولیس کی کمزور تفتیش سب سے بڑی وجہ ہے کہ مقدمہ آگے نہیں بڑھتا.
انویسٹیگیشن کے دوران ہی اس کیس کو اتنا کمزور کر دیا جاتا ہے کہ وہ جا کے جب تک کہ وہ میجسٹریٹ کے سامنے آتی ہے اس میں نہ ایویڈنس آپ کو ملتی ہے نہ کوئی ٹھوس ثبوت ملتا ہے, اور جہاں پر وٹنسز ہوتے ہیں ان کو یا تو انٹیمیڈیٹ کر دیا جاتا ہے یا کوئرس کیا جاتا ہے یا خرید لیا جاتا ہے.
پشاور ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ جلال الدین کا بھی ماننا ہے کہ پولیس کی نامکمل تحقیقات کی وجہ سے استغاثہ کو عدالت میں جرم ثابت کرنے میں مشکل ہو جاتی ہے.
تقریباً 50% کیسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ظاہر ہی نہیں ہوتے نا, جس میں ایف آئی آر نہیں ہوتے, کوئی رپورٹ وغیرہ نہیں ہوتی, اور جو 50% کیسز ہوتے ہیں کورٹ میں وہ ہماری پور انویسٹیگیشن کی وجہ سے جو اکثر اس میں جو ملزمان ہوتے ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں.
سینٹ کے اعداد و شمار کے مطابق شدت پسندی سے بری طرح متاثر صوبہ خیبر پختونخوا میں 215 ریپ کے مقدمات درج کیے گئے اور صرف 2 افراد کو سزا دی گئی. صوبے میں سب سے زیادہ کیس ضلع سوات میں سامنے آئے. جلال الدین نے سوات میں بھی کیسز کیے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ شدت پسندی ہے.
اکثر اس میں ایسا ہوا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں ان کے جوان مارے گئے, ان کے باپ بھائی وغیرہ کوئی نہیں رہے, تو جو ہمارا جو یہاں پر میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے اس میں مردوں نے جو ہے اس کا غلط استعمال کیا اور غلط فائدہ لیتے ہوئے اکثر سوات میں لڑکیوں کو اس کا ریپ کیا ہے.
جلال الدین کا کہنا ہے کہ پولیس کو چاہیے کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. مثال کے طور پر اگر پولیس چاہے تو ڈی این اے ٹیسٹ کروا سکتی ہے لیکن وہ اپنی جان چھڑاتے ہیں. دوسری جانب خاور ممتاز کہتی ہیں کہ لاہور اور کراچی میں ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کے تجربہ گاہیں موجود تو ہیں لیکن ضلع سطح پر ڈی این اے ٹیسٹ کے آلات جو مہنگے نہیں ہوتے کو رکھا نہیں جاتا. ان کا کہنا ہے کہ ہر تھانے میں 1 یا 2 خواتین پولیس کی موجودگی سے بھی فرق پڑتا ہے کیونکہ پولیس عملے میں سے صرف 1% خواتین بھرتی کی جاتی ہیں, تاہم پولیس چاہے مرد ہو یا عورت کو تربیت دینے سے سب سے زیادہ فرق پڑے گا.
کچھ حد تک تربیت ہوتی ہے لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس کوئی 4 لاکھ پولیس ہے, اس میں سے جو ٹریننگ میں جب تک کہ یہ حصہ نہ بن جائے گا ان کے کورسز کا ہونے لگے ہیں, آپ وہ جینڈر سینسٹائزیشن کر کے کہتے ہیں, لیکن اسپیسیفکلی اب ہونا چاہیے جو مضبوط بنانا ہے پروسیکیوشن سیکشن اور انویسٹیگیشن سیکشن کو. اس کے اوپر بھی اب ایک انیشیٹو لیے جا رہے ہیں, سندھ پولیس نے بھی اپنے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں اس کو انٹروڈیوس کیا ہے, پنجاب پولیس بھی کر رہی ہے.
ان کا کہنا ہے کہ قومی کمیشن برائے خواتین ریپ کے مقدمات پر سروے کی تیاریوں میں ہے جبکہ مقدمات کی پیش رفت پر پنجاب میں کمپیوٹر کے ذریعے نظر رکھنے کا نظام قائم کیا جا رہا ہے, تاہم جب تک پولیس کو تربیت نہیں دی جائے گی سزاؤں کی شرح بہتر نہیں ہوگی. امبر شمسی, بی بی سی اسلام آباد.
اور اسی کے ساتھ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے. کیا میں آپ کو بتاؤں کہ شاہزیب جیلانی بھی لائیو سن رہے تھے اور ان کو پروگرام بھی پسند آیا. انہوں نے لائیو ٹویٹ کیا اور کہا کتنا اچھا پروگرام گیا. ظاہر ہے اپنی رپورٹ بھی تو تھی نا. تو آج کے سیربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر فیاض احمد, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, لندن سے جوناتھن گرے. تو حسب معمول میں آپ سے اجازت چاہوں گا, ظاہر اپنی پوری ٹیم سمیت, لیکن آخر میں حسب معمول خاص خاص خبروں کی سرخیاں, اور آج خبروں کی ذمہ داری ہے شمائلہ خان کی.
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پانی کی فراہمی میں کمی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پانی کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور افغان صدر اشرف غنی نے کابل میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ دونوں ممالک کو ایک جیسے خطرات کا سامنا ہے جن کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا. نیپال میں آج زلزلے سے 40 اور بھارت میں 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. بنگلہ دیش کے شہر سلہٹ میں نامعلوم نقاب پوش حملہ آوروں نے چاقو کے وار سے آنند بجوائے داس نامی بلاگر کو قتل کر دیا ہے. برطانیہ کے وزیر خزانہ جارج آسبرن نے وعدہ کیا ہے کہ وہ یورپی یونین میں برطانیہ کی ممبرشپ کے بارے میں ریفرنڈم کروائیں گے. تھائی لینڈ نے بنگلہ دیش اور میانمار سے جنوب مشرقی ایشیا آنے والے تارکین وطن میں حالیہ اضافے سے نمٹنے کے لیے ایک علاقائی اجلاس بلایا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.